बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ऐ इंसानों, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल व तैयब है उसे इस्तेमाल करो और शैतानी इकदामात का इत्तेबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो बस तुम्हें बदअमली और बदकारी का हुक्म देता है और इस बात पर आमादा करता है कि खुदा के खिलाफ जहालत की बातें करते रहो। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है इसका इत्तेबा करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तेबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे उनके बाप दादा बेअक्ल ही रहे हों اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے 170 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام نیم نگاہ نشر ہوگا۔ نیم نگاہ کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں حسین تقوی کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران سمیت پوری دنیا میں عید مبعوث کا جشن۔ رہبر انقلاب اسلامی کا نشری خطاب۔ بعثت کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دشمنوں کے مقابلے میں استقامت پر تاکید۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ سینیٹ الیکشن کے طریقہ کار پر ایک مرتبہ پھر تنقید کی ہے۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک جاری۔ آئندہ چند روز کے دوران حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے الگ الگ احتجاجی مظاہروں کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عید مبعوث کے موقع پر اپنے نشری خطاب میں دشمنوں کی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی تشکیل میں امریکہ کے کردار کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کہ داعش کو خود امریکہ نے بنایا اور اس نے اعتراف بھی کیا ہے، لیکن اس مقابلے میں ایران کی علاقائی موجودگی کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے 27 رجب عید مبعوث کے موقع پر اپنے نشری خطاب میں ایرانی قوم، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ عید مبعوث انصاف پسندوں کی عید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک گراں بہا الہی امانت یعنی وحی کا خزانہ بنا اور عالم وجود کی سنگین ترین ذمہ داری آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر ڈالی گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ توحید کے معنی صرف یہ نہیں کہ انسان دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ خدا ایک ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی حاکمیت کو قبول کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کی تعلیم، انصاف کا قیام تمام انبیاء الہی کی بعثت کا اہم ترین مقصد ہے، کیونکہ انسانی سماج کو انصاف کی بنیادوں پر چلایا جانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ اور سابق سوویت یونین کی دشمنی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع بھی نہیں تھی، اور ہمیں معلوم تھا کہ امریکہ اور سوویت یونین ایسے انقلاب کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کے خلاف سفارہ ہو جائیں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے دشمن کے مقابلے کے لیے بصیرت اور استقامت جیسے عناصر کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ہمیشہ دو عناصر کا ذکر کیا ہے، ایک بصیرت اور دوسرا صبر و استقامت کا عنصر ہے۔ اگر یہ دونوں عناصر موجود ہوں گے تو دشمن ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسلامی انقلاب کے خلاف دشمنوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دشمن سافٹ ویئر کے ذریعے دو اہداف پر کام کر رہا ہے، ایک حق اور صبر کی تلقین کا سلسلہ بند ہو جائے، اور دوسرے حقائق کو توڑ مروڑ کر اور حتیٰ برعکس ظاہر کرے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دشمن کی دروغ گوئی اور حقائق کو الٹا دکھانے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا دشمن اس قدر ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ سننے والا اسے سچ سمجھنے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یمن کی مثال ہمارے سامنے ہے، جہاں پچھلے 6 برسوں سے امریکہ اور اس کا جار عرب اتحاد یمنی عوام اور اس کے گھروں، ہسپتالوں اور اسکولوں پر بمباری کر رہا ہے۔ اس جار اتحاد نے یمن کا اقتصادی محاصرہ کر رکھا ہے، غذائی اشیاء اور دوائیں تک نہیں پہنچنے دے رہا، لیکن جیسے ہی یمن کے بہادر اور دلیر عوام اپنے وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے 6 سال سے جاری بمباری کا جواب دیتے ہیں تو پروپیگنڈا مشینری سرگرم ہو جاتی ہے اور قتل و غارت گری کا شور مچانے لگتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ علاقے میں کہیں بھی ایرانی فوجیں موجود نہیں ہیں، اگر کہیں ہمارے فوجی ہیں بھی تو وہ مشاورت کے لیے ہیں، البتہ امریکہ کسی بھی ملک کی اجازت کے بغیر داخل ہوتا ہے اور وہاں اپنے اڈے بنا لیتا ہے، جیسا کہ اس نے شام میں کر رکھا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کو عراق سے جانا ہوگا اور شام سے بھی جتنا جلد ممکن ہو امریکہ نکل جائے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم نے عزم و ارادے کی جنگ میں ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے حکمرانوں نے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی میں بارہا اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے یوم شہدا کے موقع پر شہید فاؤنڈیشن کے قومی منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ دشمنوں نے اپنے ناجائز اور غیر قانونی مطالبات کے مقابلے میں ایرانی قوم کو جھکنے پر مجبور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی، مگر ارادوں کی جنگ میں ایرانی قوم نے اپنا لوہا منوا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے عزم و ارادے کی جنگ میں ایسا کارنامہ انجام دیا کہ وائٹ ہاؤس کے حکمرانوں نے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی میں بارہا اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ایرانی قوم نے سیاسی، اخلاقی اور قانونی سمیت مختلف شعبوں میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے ایران کے اسلامی نظام کو نشانہ بنانے کی بھرپور کوشش کی تاکہ اس نظام کو شکست سے دوچار کر سکیں، تاہم ایران کا اسلامی جمہوری نظام حالیہ برسوں کے دوران اور زیادہ مضبوط ہوا۔ ایران دنیا بھر کی سائنسی اور صنعتی طاقتوں کے ساتھ رقابت کی پوری توانائی رکھتا ہے، یہ بات ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے جوہری علوم و فنون ریسرچ اسکول کے زیر اہتمام ایٹمی ٹیکنالوجی کے بارے میں منعقدہ ایک نمائش کے معائنے کے موقع پر کہی۔ ڈاکٹر علی اکبر صالحی کا کہنا تھا کہ ایران نے صنعتی اور علمی طاقتوں سے پنجا لڑانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ایٹمی توانائی کی صلاحیت و توانائی کے بہت سے شعبے ابھی پوشیدہ ہیں اور ہمارے ایٹمی ماہرین ایٹمی اور صنعتی طاقتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ نیوکلیئر میڈیسن کی تیاری انتہائی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہے جو آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی ریڈیو میڈیسن تیار کر رہے ہیں جن کی ایک ڈوز کی قیمت $57,000 کے برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بڑی صنعتی اور سائنسی طاقتوں کے پنجوں میں پنجہ ڈال دیا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ یہ ہماری ایک عظیم کامیابی ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے جوہری علوم و فنون ریسرچ اسکول میں جاری نمائش کے موقع پر سرطان کے علاج کے لیے تیار کی جانے والی دو ریڈیو میڈیسن کی رونمائی کی۔ ایران کے محکمہ کسٹم کی تکنیکی شعبے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کا کرونا ویکسین تہران پہنچ گیا ہے۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے تکنیکی شعبے کے سربراہ مہرداد جمال ارونقی نے جمعرات کے روز کہا کہ 150,000 ڈوز پر مشتمل ہندوستانی کرونا ویکسین کی ایک کھیپ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل کی ویکسین کی کھیپوں کی مانند کسٹم امور کی انجام دہی کے بعد ہندوستانی کرونا ویکسین کی اس کھیپ کو ایران کی وزارت صحت کے اہلکاروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے روسی ویکسین کی 3 کھیپیں اور چینی ویکسین کی بھی 1 کھیپ ایران پہنچ چکی ہے۔ اس سے قبل روسی کرونا ویکسین کی 3 کھیپ اور چینی ویکسین کی 1 کھیپ ایران پہنچ چکی ہے۔ ایران کی خوراک اور دواؤں کی تنظیم کے ترجمان کیانوش جہانپور نے بھی اعلان کیا ہے کہ 100,000 کرونا ویکسین کے ڈوز پر مشتمل کیوبا کی کھیپ بھی 3 انسانی ٹرائل کی انجام دہی کے لیے ایران پہنچ رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ سینٹ الیکشن کے طریقہ کار پر ایک بار پھر تنقید کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حالیہ سینٹ انتخابات سے واضح ہو گیا ہے کہ ہم کیسے اخلاقی سمت کو کھو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ جب ریاست اپنی اخلاقی بالادستی سے محروم ہو جاتی ہے تو این آر او کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کا عملی نمونہ حالیہ سینٹ انتخابات میں دیکھا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ اخلاقی برائی اور بدعنوانی کے باعث ریاستیں تباہ ہوئیں، کیونکہ اخلاقی بالادستی کے بغیر ریاستیں انصاف فراہم نہیں کر سکتی۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور 26 مارچ کو ہندوستان بند کرنے کے اعلان کی ریاست پنجاب کی کسان تنظیمیں بھرپور حمایت کر رہی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق آل انڈیا کسان سبا کے صدر نے جالندھر میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 26 مارچ کو کسانوں کی تحریک کو 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے، اور اس دن پورے ہندوستان میں عام ہڑتال اور بند کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ آل انڈیا کسان سبا کے صدر نے یہ بھی کہا کہ 28 مارچ کو کسان تنظیمیں ہولی کے موقع پر نئے زرعی قوانین کی کاپیاں نظر آتش کریں گی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں فوج کے دعوے کے مطابق 2 عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رس ایجنسی یو این آئی کے مطابق مسلح عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان یہ تصادم جمعرات کو جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے بیچ بہاڑا علاقے میں ہوا۔ فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق جیش محمد سے ہے۔ اس درمیان اننت ناگ کے SSP نے بھی میڈیا کو بتایا ہے کہ جن عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے ان کی شناخت اور ان کے قبضے سے برآمد کیے گئے ہتھیار اور گولہ بارود کی تفصیلات بعد میں میڈیا کو بتائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان عسکریت پسندوں کا تعلق جیش محمد سے تھا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ طالبان گروہ کی شدید مخالفت کے باوجود واشنگٹن نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کو باقی رکھا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ دوحہ سمجھوتے کی بنیاد پر بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ دیگر بین الاقوامی معاہدوں اور سمجھوتوں کی طرح قطر سمجھوتے کو بھی نظر انداز کر کے جنگ، دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ کے فروغ اور امن کے عمل میں تعطل کا باعث بنا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے دوحہ سمجھوتے کے تحت آئندہ مئی سے افغانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا تھا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے فلسطینی امنگوں کو پورا کرنے اور فلسطینی علاقوں کی آزادی تک غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ یحییٰ السنوار نے انتخابات میں اپنی کامیابی پر ایک بیان میں کہا کہ تمام فلسطینی امنگوں کو پورا کیا جائے گا۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے دیالہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر کے خلاف ایک بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ النشرہ ویب سائٹ کے مطابق عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فضائیہ نے F-16 جنگی طیاروں سے صوبے دیالہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کے خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، نیم نگاہ میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سماعت فرمائیں، اور اب سماعت فرمائیں سیاسی تبصرہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یمن کے مظلوم اور غریب عوام پر سعودی حکام کی جارحیت پر شدید تنقید کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے آج عید مبس کی مناسبت سے اپنے نشری خطاب میں ایرانی قوم، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کو عید مبس کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ عید مبس انصاف پسندوں کی عید ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے یمن کے مظلوم اور غریب عوام پر سعودی حکام کی جارحیت پر شدید تنقید کرتے ہوئے امریکہ کے انسانی حقوق کے دعووں کو جھوٹ قرار دیا، نیز امریکہ کو یمنی عوام کے خلاف سعودی جارحیت کا اصل حامی بتایا۔ یمن پر سعودی اتحاد کی جنگ کو آئندہ 26 مارچ کو 6 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس وقت جنگ ان حالات میں جاری ہے کہ اہم آپریشنل اور سیاسی تغیرات دکھائی دے رہے ہیں۔ سیاسی لحاظ سے حکومت امریکہ الجھن کا شکار ہے۔ ایک طرف تو بائیڈن حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے خلاف جنگ میں سعودی عرب کی حمایت ختم کر دی جائے گی، لیکن دوسری طرف اس نے یمن کے دو کمانڈروں پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ امریکہ کی الجھن کی وجہ یہ ہے کہ یمن کے خلاف 6 سال سے جاری سعودی اتحاد کی جنگ 21ویں صدی کا سب سے بڑا انسانی المیہ رونما ہونے کا باعث بنی ہے، جس سے انسانی حقوق کے امریکی دعوے کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ بنابراہ رہبر انقلاب اسلامی نے عید مبس کی مناسبت سے اپنے نشری خطاب میں فرمایا کہ پچھلے 6 سال سے امریکہ کا عرب اتحادی سعودی عرب یمن کے مظلوم عوام پر بمباری کر رہا ہے۔ یمن کا اقتصادی محاصرہ جاری ہے، اور یمنی عوام تک غذائی اشیاء اور دوائیں بھی نہیں پہنچنے دے رہا ہے، جس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ ظالم اور شقی القلب عرب حکومت یمنی عوام کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب میں ایک پہلو یمن کے خلاف جنگ کے بارے میں انسانی المیہ کی طرف اشارہ ہے، جس نے اس جنگ کے نتیجے میں جنم لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی غذائی ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلے نے رواں ہفتے میں یمن کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کے بعد انہوں نے یمن میں وسیع قحط کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو بیدار ہو جانا چاہیے اور یمن کے ابتر حالات کو دیکھے، خاص طور سے کم سن بچوں کی صورتحال کو دیکھے، جس کا میں نے سنا کے اسپتال میں خود مشاہدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے کہا تھا کہ جنگ جاری رہنے کی صورت میں آئندہ برس یمن کی آدھی آبادی بھکمری کا شکار ہو جائے گی۔ سامعین، اسی تبصرے کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی.
سمیں ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر.
عزیز سامعین، پروگرام اسوہ بشریت لے کر حاضر خدمت ہے. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے. آج کے پروگرام میں ہم اسی امام ہمام کی عظیم و پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم گوشوں پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے جانشین کے طور پر منصب امامت پر جلوہ افروز ہوئے اور امت اسلامی کی امامت و حکومت کی ذمہ داری سنبھالی اور اسی راستے پر چلے جس کو آپ کے والد ماجد نے طے کیا تھا، اور اس راہ سے کبھی دور نہیں ہوئے. آپ عالم اسلام کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت علی علیہ السلام اور دلبند پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ثمرۂ اول تھے. آپ سن 3 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ بچے کا نام رکھیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت پیغمبر، میں آپ کے بابا پر سبقت نہیں کروں گا. پیغمبر اسلام ہی اس بچے کا نام رکھیں گے، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر رہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ مادن علم و رسالت میں تشریف لائے اور آپ نے بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور بچے کا نام حسن رکھا۔ یہ ایسا نام تھا جو زمانہ جاہلیت میں کبھی بھی سنا نہیں گیا تھا۔ آپ خاندان عصمت و طہارت کے روشن چراغ اور کائنات کے سب سے عظیم الشان حسب النسب سے مملو گھرانے سے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے بے مثال و بے نظیر والدین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دامن عطوفت میں تمام اصول تربیت، نوازشات اور ہدایات کے زیر سایہ پروان چڑھے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی تربیت و حفاظت میں پروان چڑھے اور خاندان رسالت کے مقدس اعضاء میں سے ایک بہترین رکن کے جو وحی و سرچشمہ الہی کا بہترین نمونہ تھے قرار پائے۔ اپنی کم سنی کے زمانے میں کبھی کبھی ایسی گفتگو کرتے تھے جو آپ کے روشن مستقبل کی نوید ہوتے تھے، اور جو لوگ اس خاندان کی عظمت و اسرار سے واقف نہیں تھے ان کے لیے حیرت انگیز ہوا کرتی تھی۔ آپ کے بچپن کا دور اور آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں تشریف لاتے تھے اور آن حضرت کی زبان اقدس سے قرآن کریم کی آیتیں اور بیانات سنتے تھے اور اسے اپنے ذہن میں حفظ کر کے اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر بالکل اسی طرح حرف بحرف سناتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ اور جب امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف لاتے تھے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہی آیتوں کو بغیر کسی کمی و زیادتی کے سناتی تھیں۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے بنت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے ان آیتوں سے باخبر ہو جاتی ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا، اپنے کم سن بچے کے ذریعے۔ میرا بیٹا جو آیتیں اپنے نانا سے سنتا ہے وہ مجھ سے آ کر بالکل ویسے ہی بیان کرتا ہے۔ سامعین، پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، خدایا میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ۔ کتاب صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہوئی کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن بن علی کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص نے یہ منظر دیکھ کر کہا، واہ کتنی بہترین سواری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اچھا سوار ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں، مجھے مدینہ منورہ کے ایک بندہ مومن نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ رسول خدا نے درمیان راہ امام حسن علیہ السلام کو دیکھا جو کھیلنے میں مشغول تھے۔ پیغمبر اسلام تیزی کے ساتھ ان کی طرف گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ امام حسن علیہ السلام اس طرف سے اس طرف بھاگ رہے تھے اور پیغمبر اسلام ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے آپ کو آغوش میں لے کر بوسا لیا اور فرمایا، حسن مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، خدایا تو اس کو دوست رکھ جس کو حسن دوست رکھیں۔ اسی طرح سے روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، تم خلق و بہترین آداب میں ہماری طرح سے ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ امام حسن علیہ السلام آپ کی پشت پر سوار ہو گئے اور پیغمبر اسلام نے سجدے کو طول دے دیا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام خود ہی اتر گئے۔ اس سلسلے میں بے شمار روایتیں اور اقوال موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتے تھے کہ اپنے عظیم و بلند خاندان کی عظمت و رفعت سے لوگوں کو روشناس کرائیں تاکہ یہ لوگ اپنے امام و پیشوا کے انتخاب میں گمراہ نہ ہوں۔ بعنوان نمونہ ہم یہاں پر آیت تطہیر، آیت مودد، آیت مباہلہ اور سورہ انسان کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، جن مصادیق میں سے ایک امام حسن علیہ السلام بھی ہیں اور ان واقعات میں سے ہر ایک میں شامل تھے، مگر امام حسن علیہ السلام اپنے عظیم بزرگوں کے الطاف کریمانہ سے 7 برس سے زیادہ بہرہ مند نہ ہو سکے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاسوز رحلت کے بعد آپ کے ذہن اقدس میں پیغمبر اسلام کی الفت و محبت اور نوازش و بھرپور توجہ ہی موجزن رہی۔ ابھی امام حسن علیہ السلام کا ذہن اقدس نانا رسول خدا کی رحلت کے غم سے مزمحل و غمزدہ ہی تھا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جن پر جفا کشوں، ظالموں اور حکومت کے بھوکوں نے بے انتہا ظلم و ستم کیا تھا، راہی ارم ہو گئی اور اپنی جان کو خالق حقیقی کے سپورٹ کر دیا۔ سامعین، ان تلخ غم و علم کے بعد آپ کے لیے بہترین پناہ گاہ اور تسلی کا عامل صرف آپ کے مہربان بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام تھے، جو امام و حجت الہی اور تمام کائنات کے لیے اسوہ و نمونہ کے عنوان سے تھے۔ بہت ہی زیادہ الہام بخش درس حاصل کیا اور علم و کمال اور ایمان و تقویٰ کی بلندیوں پر فائز ہوئے۔ آپ نے اپنے بابا کی رات میں عاشقانہ مناجاتوں اور بارگاہ خداوندی میں عارفانہ راز و نیاز کو دیکھ کر خصوصی طور پر بارگاہ اقدس پر توجہ دی، جس کے آثار کو وضو کرتے وقت اعضاء بدن کے لرزنے اور چہرے کا رنگ بدلنے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں نے آپ کی اس حالت کا مشاہدہ کیا تو آپ سے اس کی علت پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص عظمت الہی کا احساس کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی حالت ایسی ہی ہو۔ آپ نے 25 مرتبہ مکہ مکرمہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے سفر کیا اور اکثر سفر میں آپ برہنہ پاتے اور پیدل سفر طے کیا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام خاندان وحی کے پروردہ تھے اور قرآن کریم میں جہاں جہاں پر نماز کا ذکر ہوا ہے، یعنی خالق کائنات سے رابطہ، وہیں پر فوراً ہی زکوٰۃ یا انفاق یعنی مخلوق سے رابطے کا ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا آپ قرآن کریم سے الہام لیتے ہوئے خداوند عالم سے ہمیشہ راز و نیاز کرتے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی معاشرے میں موجود محتاجوں اور محروموں سے غفلت نہیں برتی۔ آپ نے ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ قرار دیا۔ اہل سنت کے مشہور و معروف مؤلف محمد بن یوسف زرندی اپنی کتاب میں نظم درر السمتین فی فضائل المصطفیٰ والمرتضیٰ والبتول والسبتین میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں اپنی ضرورت کو لکھ کر خط کی شکل میں پیش کیا، جس میں مدد کی درخواست کی تھی۔ امام علیہ السلام نے اس خط کا بغیر پڑھے ہوئے اس سے فرمایا، تمہاری ضرورت اور حاجت پوری ہو گئی ہے۔ وہیں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے عرض کیا، اے فرزند رسول، بہتر ہوتا کہ آپ اس کے خط کو پڑھتے اور دیکھتے کہ اس نے کس چیز کے لیے مدد طلب کیا ہے اور پھر جواب دیتے۔ امام علیہ السلام نے نہایت ہی شائستہ جواب دیتے ہوئے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ جو شرم و ذلت کے آثار اس میں نمایاں ہوں، اس کی بنا پر خداوند عالم مجھ سے سوال کرے۔ جی ہاں، امام حسن علیہ السلام کا غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کی مدد کرنے کے علاوہ معبود کی رضایت سے سرشار اقدام میں ایک اخلاقی پیغام بھی رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق کسی شخص کی مدد کرتے وقت نہ اس پر احسان جتانا چاہیے، نہ ہی اس کے چہرے پر اذیت و آزار کے اثرات نمایاں ہونے دینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اس بات کا خیال اور اس کی شخصیت اور انسانی کرامت کا حتماً پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، تاکہ ان میں سے کسی بھی طرح کی ذلت و شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ایک دن فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک محتاج شخص کے جو ظاہری طور پر آبرومند انسان لگ رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بارگاہ خداوندی میں کہہ رہا تھا کہ خدایا، مجھے 10,000 درہم عطا فرما تاکہ میری مشکل برطرف ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام اس کو نہ پہچانتے ہوئے بھی تیزی کے ساتھ مسجد میں باہر تشریف لائے اور اس کی عزت و حرمت کو بچانے کے لیے ایک دوسرے شخص کے ذریعے 10,000 درہم اس کے پاس بھجوا دیا۔ آپ لوگوں کی خبر گیری اور غریب و نادار اور محتاجوں کی مدد کرنے میں اس قدر زوازدِ عام و خاص تھے کہ اسلام کے معتبر منابع میں آیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے تمام مال و دولت کو 3 بار خداوند عالم کی راہ میں تقسیم اور اس کی مرضی کے حصول کے لیے خرچ کیا۔ سامعین، علامہ ابن شہر آشوب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں اسیر شام کے طرفداروں کا ایک شامی سامنے آ پڑا۔ اس نے حضرت کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ آپ نے اس کا مطلقاً کوئی جواب نہیں دیا اور نہایت ہی صبر و حوصلے سے کام لیا۔ جب وہ اپنی باتیں کہہ چکا تو آپ اس کے قریب گئے اور اس کو سلام کر کے فرمایا، بھائی شاید تو مسافر ہے، سن، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہو تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تو بھوکا ہے تو کھانا کھلا دوں، اگر تجھے کپڑے درکار ہو تو کپڑے دے دوں، اگر تجھے رہنے کو جگہ چاہیے تو مکان کا انتظام کر دوں، اگر دولت کی ضرورت ہے تو تجھے اتنا دے دوں کہ تو خوشحال ہو جائے۔ یہ سن کر شامی بے انتہا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین خدا پر اس کے خلیفہ ہیں۔ اے فرزند رسول، میں تو آپ کو اور آپ کے باپ دادا کو سخت نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن آج آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ اب میں آپ کے قدموں سے دور نہ جاؤں گا اور تا حیات آپ کی خدمت میں رہوں گا، اور جب تک وہ زندہ رہا امام علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا۔ الہی أسأله كشف ذري والنور في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تدين عدوي، فغرني بما احوام وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة أومي يوما بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك سقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
Mm-hmm.